أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى.
آج کافی تاخیر سے یہ درس شروع ہو رہا ہے اور اس کی وجہ شہر کے وہ حالات ہیں جن کے سبب میری منزل سے اس مقام تک گزرنے والا راستہ بعض ٹیکسی اور رکشہ والوں کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ وہ مسلسل انکار کرتے رہے. سال گزشتہ بھی انہیں ہنگاموں کی وجہ سے ہماری ایک تقریر تقریباً ایک گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوئی تھی. یہ اعلان تو پہلے ہی کیا جا چکا ہے کہ آج ہماری گفتگو جلدی ختم ہو جائے گی 7:15 بجے, اور یہ جو 15 منٹ وقت میں کمی رہ گئی اس کو پچھلے ہفتے پورا کیا جا چکا ہے. اب اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو شروع کی جائے یہ ایک دو اعلانات ہیں. پہلا یہ کہ درس ختم ہونے کے بعد اپنے امتحانی پرچے لے لیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ جن افراد کے نمبر 65% سے کم ہیں انہیں اگلے ٹیسٹ تک کی مہلت دی جاتی ہے. اگر اگلے امتحان میں بھی ان کے نمبر خراب ہوئے تو پھر اس کلاس میں مزید وہ شرکت کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے. یہ دو اعلانات ہوئے. ایک اعلان اور ہے لیکن اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو الجھ جائیں گے, اور وہ عمومی اعلان بھی نہیں ہے. کہ آئیے اپنی گفتگو کو ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب موڑ لیں. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اصولاً تو اسے پہلے سمسٹر میں آنا چاہیے تھا اور شاید آیا بھی ہو. اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے ہمارے حساب سے کہ شاید یہ مسئلہ پہلے سمسٹر میں آیا بھی ہو لیکن ضمنی طور پر آیا ہوگا. یہ تو مجھے یقین ہے کہ باقاعدہ اسے ایک عنوان بنا کے پیش نہیں کیا گیا ہے, اور اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے سمسٹر شروع ہوا تھا تو اتفاق سے اسی زمانے میں حسینی تعبد کمیٹی کے درس میں اصول فقہ کا یہ مسئلہ بیان کرنا پڑا تھا ایک وجہ سے, جبکہ اس درس کا عنوان اصول فقہ نہیں ہے, لیکن وہاں یہ مسئلہ بیان کرنا پڑ گیا تھا اور پوری ایک گھنٹے کی تقریر ہو گئی تھی. جب یہاں درس شروع ہوا تو اس وقت کم و بیش ایک ہی قسم کے شرکا نظر آئے, تو یہ خیال کرنے کے باوجود کہ اہم مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا تو ضروری ہے, پھر بھی اس کو قصداً بیان نہیں کیا گیا. اب جب یہ اطلاع ملی کہ اس درس میں شریک ہونے والے خصوصاً جو طالبات ہیں ان کی ایک بڑی تعداد حسینی تعبد کمیٹی کے درس کو نہ سنتی ہے اور نہ ہی اس میں شریک ہو پاتی, اس وجہ سے اس مسئلے کی تکرار تو لازم تھی, لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ضرور ان دو سمسٹرز کی 40 تقاریر کے دوران کہیں نہ کہیں آیا ہوگا, اس لیے میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا تاکہ جو اگر آ چکا ہے تو تکرار نہ ہو, اور اتنا مختصر بھی نہیں کروں گا کہ جس مقصد کے لیے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے وہ مقصد پورا نہ ہو سکے. تو وہ مسئلہ ہے کیا, یہ عنقریب بتایا جائے گا, لیکن پہلے ہم گزشتہ مسائل میں جو نامکمل بات رہ گئی تھی اس کو مکمل کر کے ایک آخری مرتبہ دائی الدائی کے مسائل کو تکمیل تک پہنچا دیں. خاصا وقت لے لیا ہے ان مسائل نے, اور میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق ایک تقریر میں غلط فہمی بھی ہو گئی اسی دائی الدائی کے سلسلے میں, اس کی وضاحت بھی انتہائی ضروری ہے. دائی الدائی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر ایک انسان کے ذہن میں دو دائی آ رہے ہیں, ایک تو ہے قصد قربت, وہ تو لازم ہے, اس کے بغیر تو نہ وضو ہو سکتا ہے, نہ غسل, نہ تیمم, نہ نماز, نہ روزہ, نہ خم. یہ دائی کا مسئلہ تمام عبادات کے لیے ہے. اس کے ساتھ دوسرا ارادہ کیا ہے, دوسری چیز, یا تو وہ کوئی راجح, 4 صورتیں بنی تھی, 2 صورتوں میں نماز صحیح تھی, 2 میں نماز غلط تھی, یا وہ کوئی مباح چیز ہے, مباح چیز میں 2 صورتوں میں نماز غلط تھی دونوں مجتہدین کے نزدیک, باقی جو 2 صورتیں بچ رہی تھیں ان میں سے ایک میں نماز صحیح تھی اور ایک جو آخری صورت تھی آغائے خوئی کے نزدیک وہ بھی صحیح تھی, آغائے خمینی کے نزدیک احتیاط واجب لگا کے اس کو غلط قرار دیا گیا تھا. تو پہلی تو یہ وضاحت ہو جائے کہ جو آغائے خمینی نے تین چیزوں کو غلط قرار دیا, ایک مباح میں یہ مسئلہ آتا ہے, دوسرا حرام میں یہ مسئلہ آتا ہے, حرام تعبدی میں. اب یہ کہ جن کے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں ہے ان کو پریشانی ہوگی, لیکن چونکہ ابھی جمعہ ہی کے دن آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے اور آپ نے اس کے لیے پورے کیسٹ سنے ہوں گے یا کم سے کم اپنے نوٹس کو دیکھا ہوگا, اس لیے یہ موقع مناسب ہے اس مسئلے کی وضاحت. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ آج اس مسئلے کو اس طرح ختم کیا جائے کہ کیونکہ اب اس مسئلے میں کیفیت وہ ہو گئی کہ ہم جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں, مسئلہ ہم کو نہیں چھوڑ رہا ہے, کمبل بن کے لپٹ گیا ہے اور بہت لمبا ہو گیا, یعنی ایک تہائی سمسٹر مکمل ہو رہا ہے ایک ہی مسئلے پر. تو اگر یہ نامکمل رہا پھر دو تین آدمیوں کے سوالات ہوں گے, پھر اگلے کسی پیسج میں یا اگلے سمسٹر میں مکمل کیجیے, اور جب بھی ایک وقفے کے بعد شروع ہوتا ہے مسئلہ تو بہت سی پرانی باتیں دہرانا پڑ جاتی ہیں. تو یہ چند منٹ جو شروع کے ہیں اس کی زحمت کو تو آپ برداشت کیجیے تاکہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ مکمل ہو. تو دیکھیے خلاصہ کیا ہے اس مسئلے کا کہ اگر قربت کے علاوہ کوئی دوسرا داعی اور وہ دوسرا داعی راجح چیز ہے, بہتر چیز ہے, تو دو صورتوں میں نماز صحیح ہے, دو میں غلط ہے, خوئی اور خمینی دونوں متفق ہیں. اور وہ دوسری چیز اگر حرام شرطی ہے تو اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ نماز غلط ہے. یہ دو تو ختم ہوگی. اگر وہ دوسری چیز قربت کی ساتھی جو ہے وہ کوئی مباح چیز ہے یا کوئی حرام تعبدی ہے تو دو صورتوں میں نماز صحیح ہے, خوئی اور خمینی دونوں مانتے ہیں. اور باقی جو دو بچے دو صورتوں میں نماز غلط ہے اس کو دونوں مانتے ہیں. اور باقی جو دو بچے آغائے خوئی کے نزدیک دونوں میں نماز صحیح ہے, اور آغائے خمینی کے نزدیک ایک میں صحیح ہے ایک میں غلط ہے مگر احتیاط واجب لگا ہے. اب وہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو غلط ہے؟ دیکھیے دو غلط تو بالکل واضح ہیں. نمبر ایک, اگر دونوں 50-50 مل کے ایک دائی بنتے ہیں تو یقیناً نماز غلط ہے, چاہے مباح ہو یا حرام تعبدی. اور اگر دوسرا والا ارادہ جو ہے وہ اصل ہے, قصد قربت کو تابع بنا لیا, تب بھی غلط ہے. یہ بھی بالکل کلیئر بات ہے. صحیح کے جو دو پہلو تھے اس میں آغائے خمینی کا مسئلہ پانچویں اور چھٹے کیسز میں الگ الگ بیان ہوا, اور غلط بیان ہو گیا ہے اس کو میں صحیح کر دوں کہ دیکھیے اب یہ آغائے خمینی کا مسئلہ ہے کہ اگر دونوں مستقل ہوں تب بھی نماز غلط ہے احتیاط واجب کے بنا پر. اور اب اس کے بعد اس مسئلے میں مزید ریسرچ کی یا تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. آج تک جن لوگوں کو اس سے مختلف جواب دیا گیا, چاہے سوال و جواب میں بات ہوئی ہو چاہے دوران تقریر, وہ سب کینسل سمجھیے. اب آخری بات یہ کہ اگر دونوں مستقل ہیں تو آغائے خمینی کے نزدیک احتیاط واجب لگا کے یہ غلط, آغائے خمینی کے نزدیک صحیح. اور اگر داعی اصل ہے اور قربت اصل داعی ہے اور باقی کی تابع ہے تب کوئی اور خمینی دونوں کے نزدیک صحیح ہے نماز. ایک کیسٹ میں الٹی بات آ گئی تھی, وہ پانچواں تھا یا چھٹا یہ میں نہیں بتا سکتا, نہ ہی اس کی ضرورت ہے ہم کو. بس یہ خلاصہ سمجھ لیجئے کہ جو احتیاط واجب لگا کے غلط ہے, پہلی بات تو یہ کہ خوئی اور خمینی میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ایک کے نزدیک صحیح ہو ایک کے نزدیک غلط, صرف احتیاط واجب والا اختلاف ہے یعنی رجوع کی گنجائش, اور یہ اختلاف بھی اس وقت ہے جب دونوں مستقل ہوں. بس یہ مسئلہ مکمل ہو گیا, اس کی تشریح میں مجھے نہیں جانا. اب ایک بات اور بتا دی جائے, وہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے 50% یا 80% یا 90% کی بات کر رہا ہوں, ورنہ حقیقت یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قصد قربت اصل ہے اور جو مباح چیز ہے وہ اس کے تابع, اس کو میں نے مثال میں بتایا 80% اور 20%, جبکہ ایسا نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% ہے قصد قربت اور وہ جو دوسرا ارادہ ہے وہ تو بس ایسا ہی اس کے ساتھ لگ گیا ہے. یا جس کے الٹ مثال کہ اصل چیز تو ہمارا ہے ہاتھوں کو ٹھنڈا کرنا اور قصد قربت اس کے تابع, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں کو ٹھنڈا کرنا 80% ہے اور 20% قصد قربت, نہیں, اصل مسئلہ یہی ہے کہ 100% ہے ہاتھوں کو ٹھنڈا کرنا. جو ہم تابع کہتے ہیں, تابع کا مطلب وہ 100 میں کچھ حصہ لینا نہیں, تو تابع کا مطلب ہے کہ نہیں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ الگ, اس کی وجہ سے ہمارا ایک قدم بھی نہیں اٹھا, سارا کام ہم نے کیا ہے جو اصل تھا. یہ بھی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ بعض غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ جب اصل قصد قربت اور دوسرا تابع, تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں اس مسئلے پر ڈیپ میں جا کر تو پتا چلے گا کہ دوسرے کی کوئی اہمیت ہی نہیں, ہمارے دل میں دو خیال آ رہے ہیں تو ہم کنفیوز ہو رہے ہیں اور ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ زیادہ قصد قربت ہے اور کم دوسرا والا, ورنہ اصل میں جب وہ تابع تو تابع کا مقصد یہ کہ اس کی وجہ سے تو ہمارا قدم اٹھا ہی نہیں. یہ بات بھی جن لوگوں کا سوال تھا ان کے لیے کافی ہے، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں ان کو اور نہیں الجھانا چاہتا، یہ بات یہاں مکمل ہو. اچھا اب آئیے ایک اور مسئلے پر جو موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن اہم مسئلہ ہے، کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے خدا کی خاطر، انسان نماز پڑھ رہا ہے خدا کی خاطر، لیکن وہ رفع تہمت کے لیے، ایک مسئلہ ضمن نہ جائے کہ اگر ایک انسان پہ کوئی تہمت لگ جائے، ایسا الزام کہ جو اس میں نہیں ہے جو خرابی مگر تہمت لگ جائے، تو اسلام نے بعض مقامات پر اس کو اچھا سمجھا کہ آپ رفع تہمت کریں چاہے دنیا مانے یا نہ مانے. ایک الزام آپ پہ لگایا جا رہا، اپنی ایک صفائی پیش کر دیں، پھر اس کے بعد لوگوں کی مرضی ہے کہ پھر بھی قبول کریں یا قبول نہ کریں. ایک آدمی پہ الزام لگ گیا کہ یہ بے نمازی، اب وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ یہ الزام مجھ پر سے ہٹ جائے. اچھا نماز تو اس کو اللہ کے لیے پڑھنا، مگر لوگوں کو بھی دکھا رہا، لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ دائی نہیں، یہ لوگوں کو دکھانا دائی نہیں، لوگوں کو دکھانا ہے رفع تہمت، تہمت کو ہٹانے کے لیے، تہمت کو ہٹانے کے لیے. یہ ریا بھی نہیں ہے اور اس میں نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، بلکہ شاید ثواب بڑھ جائے، کیونکہ رفع تہمت بعض اوقات عبادت ہو جاتی. اسی طریقے سے مثلا ایک آدمی پہ الزام ہے کہ وہ بہت کنجوس ہے، بطور مثال اب وہ خیرات و صدقہ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، مگر ایک الزام لگ گیا کہ وہ انتہائی کنجوس ہے. یہ تہمت کو ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ اس نے لوگوں کی موجودگی میں خیرات کر دی، اب یہاں اس کو خیرات تو کرنا ہی تھی، مگر ساتھ میں رفع تہمت بھی اس کے ذہن میں آ گیا. یہ نہ ریا ہے، نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ اس کے قصد قربت میں کوئی دوسرا پارٹنر آ گیا ہے، بلکہ یہ خود قصد قربت ہے اپنے پیسے تہمت کو ہٹانا، یعنی یاد دو قصد قربت جمع ہو گئے. اس اعتبار سے اس نماز میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو ایک مسئلہ ہوتا ہے رفع تہمت، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے رفع تہمت کی ایک مثال میں اور پیش کر دوں، کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ گھر میں اگر نماز پڑھتا تو ذرا جلدی پڑھتا، اور کچھ مستحبات کو چھوڑ جاتا، قنوت کو چھوٹا کر دیتا، تکبیروں کو چھوڑ دیتا، سمے اللہ کو چھوڑ دیتا. اب وہ مسجد میں یا لوگوں کی موجودگی میں نماز پڑھنے کسی دن گیا، مجبور ہو گیا کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے، اس کو اپنی نماز تو واجب پڑھنا تھی، واجبات والی مستحبات کو چھوڑ دینا تھے، مگر اس نے یہ سوچا کہ چونکہ جنرل پبلک عوام جو ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ نماز میں کیا واجب ہے کیا مستحب ہے، اگر میں نے سب کے سامنے قنوت چھوڑ دیا یا تکبیروں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اعتراض ہوئے، ہنگامہ ہو جائے، لوگ بعد میں مجھ سے پوچھنے لگے، توہین ہو جائے، بدنامی ہو جائے، بے عزتی ہو جائے، اس قسم کی ساری چیزیں. اس وجہ سے اس نے ان مستحبات وغیرہ کی پابندی کر لی یا ذرا ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھی. یہ نماز قصد قربت میں، مگر یہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، لوگوں کو یہ عجیب بات نہ لگے، بعد میں لوگ سوال جواب نہ شروع کر دیں، اس خیال سے اس نے مستحبات وغیرہ کو داخل کر دیا جس میں قصد قربت تو بہرحال نہیں، لیکن ایک ہنگامہ نہ ہو، فساد نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ ریا میں نہیں آتا، ریا اس چیز کو کہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنا، اور یہ کیا ہے، یہ صرف ہے کہ اپنی جان بچانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اس کو ریا سمجھ لے کہ جی آپ قنوت تو نہیں پڑھتے، پبلک میں چونکہ پڑھ رہے ہیں نماز اس لیے آپ نے قنوت ڈال دیا تو یہ بھی ریا ہو گیا. پبلک کو یا عوام کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا ریا نہیں، بلکہ عوام کو دکھانے کے لیے آپ عمل کریں تو نیت کیا ہے، خالی عوام کو دکھانے سے ریا نہیں بنتا، اس کا ریا میں ایک مرحلہ اور ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کریں، اور اس لیے دکھائیں تاکہ ہماری عزت ہو، ہمارا احترام ہو، ہماری عبادت کا سکہ لوگوں کے دلوں پہ بیٹھے. اور اگر لوگوں کو دکھانا تو ہے مگر مقصد اپنی بڑائی یا اپنی تعریف کرانا نہیں، کسی جھگڑے سے بچنا، کسی تہمت سے بچنا، تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو گیا، مگر پھر بھی نماز پڑھی ہے اور قصد قربت محفوظ ہے. ریا میں آپ کو یاد ہوگا کتنا سخت مسئلہ تھا کہ ذرا سا عمل بھی اگر کسی عوام کو دکھانے کے لیے ہوا تو نماز غلط ہے، لیکن یہ جو عوام کو دکھانا ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ ریا دو مرحلوں میں ہوتا ہے، ریا دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، نمبر ایک عوام کو دکھانا، جمع اس لیے دکھانا کہ اپنی بڑائی، اپنی عزت، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ظاہر کرنا، یہ دو جذبے مل جائیں تب ریا بنتا ہے. اور اگر پبلک کو دکھانا تو ہے مگر مقصد اپنی بڑائی نہیں، اپنی شہرت کرانا نہیں، اپنی تعریف کرانا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح نماز نہیں پڑھی تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، اپنے آپ کو زحمت و پریشانی سے بچانا، تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ہو گئی مگر ریا نہیں بنی. فقط نماز نہیں، اور بھی اس میں چیزیں آ گئی, جیسے میں نے خمس کی مثال دے دی کہ خمس دینا ہے مگر تہمت یہ ہے کہ آدمی کبھی خمس نہیں دیتا. اب ایک مرتبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم دے رہے, یہ جذبہ ہے ہمارے دل میں, لیکن یہ جذبہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ کتنا سخی ہے, کتنا بہتر آدمی ہے, بلکہ جو لوگوں کے دل میں بدگمانی آ گئی تھی اس بدگمانی کو ہٹانا. یہ ہے کیونکہ ریا عربی کا لفظ ہے, ریا کے معنی دیکھنا اور دکھانا, تو لک اور تو شو, جو اگر ہم انگریزی میں کہیں کہ تو لک یا تو شو, وہ مانے ریا کے تو وہ مانے, لیکن فقہ میں وہ مانے نہیں, فقہ میں ہے کہ دکھانا. اور پھر ایک دوسری شرط بھی ہے, اس نیت سے کہ ہماری بڑائی ہو, شہرت ہو, واہ واہ, لوگوں کی زبان پہ ہمارا نام آئے. تو یہ پہلا موقع کہ جہاں لوگوں کو دکھانا ہمارا مقصد ہے مگر نماز باطل نہیں ہے, کون سا, کہ جب لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں مگر شہرت اور بڑائی کے لیے نہیں بلکہ رفع تہمت کے لیے. اچھا, اب اس میں رفع تہمت بھی آ گئی اور دفع تہمت بھی آ گئی, دونوں اس میں آ گئے. یہ دو لفظ ہیں فقہ کے, فقہ کے تو نہیں ہیں, یہ لفظ ہیں ہماری مذہبی لینگویج, مذہبی زبان کے لفظ ہیں رفع, رف اور دفع. ایک رفع تہمت ہوتی ہے, ایک دفع تہمت ہوتی ہے. کسی سیمسٹر میں اس کا تذکرہ آ گیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ عقائد کی کتابوں میں یہ جملہ بہت آتا, تو میں نے ضمناً بتا دیا تھا, پھر دوہرا دوں کہ رفع کہتے ہیں کہ ایک چیز آ گئی ہے اب اس کو ختم کر رہے ہیں, اور دفع کہتے ہیں کہ آئی نہیں, ڈر ہے کہ وہ آ جائے گی تو اس کو روک رہے ہیں. رفع تہمت کا کیا مطلب, کہ ہم مشہور ہو گئے ہیں کہ کنجوس ہیں, اب اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ہو گئے رفع تہمت, کہ تہمت لگ گئی اس کو ہم ہٹا رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ہم پبلک میں سنتوں کو چھوڑ کے نماز پڑھیں گے, تو ایک ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ بدنام نہ کریں, اس ڈر کی وجہ سے, اب تک ہوا نہیں ہے کبھی ایسا مسئلہ, ڈر لگ رہا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ہے دفع تہمت. یہ ابھی تہمت آئی نہیں لیکن امکان ہے کہ آ جائے گی تو ہم اس کو روک رہے ہیں. یا یہ کہ کنجوس ابھی ہم کہلائے نہیں لیکن اب خوف پیدا ہو گیا کہ اگر دو چار ایسے اور مواقع آئے کہ فقیر نے لوگوں کے سامنے آ کے مانگا, آج تو ہم نے منع کر دیا, دو چار دن اور منع کیا تو کہیں کنجوس نہ کہلا دے, یہ ہے دفع تہمت, پہلے سے آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنا. اور رفع تہمت کہ وہ چیز تو آ گئی, اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اب اس کو دور کیا جا رہا. تو خیر وہ پبلک, وہ دکھاوا کہ جس کا مقصد رفع تہمت یا دفع تہمت ہو, وہ اسلام میں صحیح ہے, اور بعض اوقات وہ خود اس عبادت بن جاتا ہے. اب ہم اپنے رفع تہمت اور دفع تہمت کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ذاتی طور پر ہم کو پسند نہیں ہے کہ لوگ ہمیں برا کہیں. اب یہ جذبہ بھی ٹھیک ہے مگر اس میں کوئی ثواب نہیں ملے. اور ایک رفع تہمت اور دفع تہمت اس لیے کر رہے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا, اگر ہم آلریڈی بدنام ہو گئے تو دین کا کام نہیں کر پائیں گے, اب ہم تہمت کو ہٹا رہے ہیں دین کی وجہ سے کہ ہمیں کام کرنے میں آسانی. تو یہ اب اس صورت میں تو خود لوگوں کو دکھانا بھی قصد قربت بن گیا, نماز تو ہی قربت میں, اب لوگوں کو دکھانا بھی قصد قربت. اگر اس کا لوگوں کو دکھانے سے ہم دین کو فائدہ پہنچانا چاہتے, اور ایک ہے کہ نہیں دین ہمارے ذہن میں نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی کام کرنا, بس یہ کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ لوگ برا بھلا کہیں, اب اس صورت میں قصد قربت ہے, مگر یہ دکھانا جو ہے یہ قصد قربت نہیں ہے, یہ ایک مباح کام ہو گیا. تو خیر یہ ایک ضمنی بات تھی, ایک مومن کے سوال سے, ایک طالب علم کے سوال سے ذہن میں آئی اور بڑی اہم بات تھی, اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ ریا میں صرف دکھاوا شامل نہیں ہے بلکہ دکھاوے کے ساتھ ایک دوسری نیت بھی ہونی چاہیے. اور یہ دفع تہمت اور رفع تہمت ختم ہو گئے. اچھا, یہ تو میں نے بتایا کہ دو دکھاوے ایسے ہیں جو اسلام میں جائز, ایک تو رفع تہمت اور دفع تہمت والا, یہ ایک ہی چیز ہے تہمت سے بچنا, اور نمبر دو دوسرا دکھاوا. دوسرا دکھاوا اس کو, اس کے لیے کوئی فقہ میں خاص لفظ نہیں, مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے, ترویج کے لیے, حکم اسلامی کی وضاحت کے لیے. اب دیکھیے اس کو آپ سمجھ لیجئے, پھر اپنا جو لفظ آپ کا دل چاہے رکھ لیجئے, کیونکہ تہمت میں تو شریعت کا لفظ ہے رفع تہمت و دفع تہمت, دوسرا مقصد کیا, تہمت کا مسئلہ نہیں, لیکن کسی کو تشویش دلانے کے لیے, شوق دلانے کے لیے, تبلیغ کے لیے, کہ ایک آدمی آ رہا ہے سب سے پیسے مانگ رہا ہے, کوئی بھی نہیں دے رہا, ہم بھی کوئی تہمت ہم پہ نہیں لگ رہی, ہم اس کو دے دیں گے بعد, مگر اس لیے عوام کے سامنے دیا کہ ہمارے دینے سے ایک دوسرے آدمی کو بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی اس کی مدد کرے. یا جو مثال اب مصائب میں پڑھی جاتی, مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ کا ایک نقطہ تھا مصائب کا, بہت لوگ پڑھتے اور وہ بات بالکل عقل میں بھی آنے والی ہے کہ شاید ایسا ہو, وہ یہی مسئلہ, وہ مسئلہ یہی ریا کا مسئلہ, جو مصائب میں نقطہ ایک واضح کیا کہ مولا کائنات, دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے, لیکن ایک پہلو کہ مولا کائنات کو بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی,
کہ اپنی شادی کے لیے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ لے، کیونکہ علم امامت کی وجہ سے بھی مولا عرب کے قبیلوں کو جانتے تھے اور ظاہری علم کے اعتبار سے بھی جانتے تھے، خصوصاً بہادر قبیلوں کو. ایک آدمی کی جو فیلڈ ہوتی ہے، مثلاً اگر ہم باکسنگ کے ماہر، تو جو بڑے بڑے باکسر ہیں خود بخود ہمیں ان کے نام اور پتے معلوم ہو جائیں گے، چاہے ایک عام آدمی کو معلوم نہ ہو. یا اگر ہم ریسلنگ کے ماہر ہیں یا ریسلنگ کا شوق ہے ہم کو، تو خود بخود بڑے بڑے ریسلرز کو ہم جان لیں گے. کرکٹ کا شوق ہے تو کرکٹ کی بہت سی جزیات ہم کو پتہ چل جائیں گی، چاہے عام ہمارا اسٹینڈرڈ جنرل نالج کا بہت لو، مگر جو اپنی فیلڈ ہوتی ہے آدمی اس کے اندر معلومات زیادہ رکھتا. تو مولا کا مسئلہ ہے کہ شجاع قبیلے کے بارے میں معلوم کرنا، جبکہ مولا کی فیلڈ بھی شجاع ہے ان معنوں میں کہ عرب میں مولا کی جو خصوصیتیں بہت مشہور ہوں، ان میں سے ایک شجاعت بھی تھی. ویسے تو معصوم کی ہر خصوصیت مکمل ہوتی ہے، ہر خصوصیت امام میں ہوتی ہے، تو شجاع قبیلے کو تو علی جانتے تھے، مگر پھر کیوں اپنے بھائی سے سوال کیا؟ تو آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء پڑھنے لگے کہ اس لیے تاکہ میں تو اپنی شادی کی بات کروں کربلا کے ریفرنس سے، تو میرے بڑے بھائی کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو کہ جب علی کربلا کی تیاری کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے. اور پھر جناب مسلم ابن عقیل کی ولادت کا انتظام ہوا. اچھا، اب یہ چیز جو کچھ بیان کی گئی، یہ صحیح ہے یا غلط، اس سے پتہ نظر، کیونکہ یہ تاریخ کا مسئلہ تو نہیں، اسے ہمارا اندازہ، لیکن خود یہ چیز وہ دکھاوا ہے جو اسلام میں جائز ہے کہ ہم کو تو نماز شب پڑھنا ہی پڑھنا تھا، اور ہم پہ کوئی تہمت بھی نہیں لگی ہے معاشرے میں کہ یہ نماز شب نہیں پڑھتا، لیکن فقط اس لیے کہ ہم اگر اس محفل میں تذکرہ کریں گے، یا اگر ہم اس محفل میں نماز شب پڑھیں گے آج بیٹھ، یا تذکرہ کریں گے کہ بھئی اٹھ جاؤ 11:30 ہو رہے ہیں، نماز شب کا وقت آ رہا ہے، گھر جا کے نماز شب پڑھنا، تو یہ بھی ایک طرح سے ریا تو ہو گئے. اگر ہماری نیت بڑائی ہوتی تو یقیناً ریا ہوتا کہ نماز شب کا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بہت رات ہو گئی گھر چلے جاؤ، نہیں، نماز شب کا وقت آ گیا ہے، نماز شب پڑھنے کے لیے گھر جلدی سے جاؤ. تو اب اس میں اگر نیت یہ ہو کہ ہماری زبان سے یہ سن کر دوسرا کوئی آدمی بھی جس کے ذہن میں نماز شب کا خیال نہیں تھا شاید خیال آ جائے، تو اب دکھاوے کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ دکھاوا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ تو یقیناً عبادت ہے. رفع تہمت اور دفع تہمت میں تو دو پہلو تھے، اس میں تو کوئی پہلو ہی نہیں ہے، یہ یقیناً عبادت ہے، 100% عبادت ہے. تو خلاصہ حج کی گفتگو کا اب تک تو یہ ہوا، یہ مسئلہ ضمن نہ گیا، یہ دائی کے مسئلے سے ہٹ کر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ اگر دکھاوا تہمت کی وجہ سے ہو تو وہ بالکل صحیح دکھاوا ہے، نماز غلط نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں اگر دین کا پہلو آ جائے تو وہ خود ایک عبادت بن جاتا، نماز کا ثواب ڈبل ہو جاتا، ایک قرض قربت کا ثواب اور ایک دوسرے پہلو کا. اور دکھاوا اگر تشویق کے لیے ہو، ترغیب کے لیے ہو، جو اردو میں لفظ ہے ترغیب، دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے ہو، تو پھر وہ دکھاوا بھی صحیح ہے، بلکہ اس کا تو یقیناً ثواب ہے. یہ دو ریا جو ہیں عام ریا کے مسئلے سے ہٹ کر ہیں، اصل میں یہ ریا ہی نہیں، یہ تو ریا ہی نہیں، لیکن بہرحال کیونکہ اس میں بھی دکھاوے کا پہلو ہے اس لیے اس کو ریا لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ تو بیچ میں آ گیا، ضمناً اس کو یہاں چھوڑے، دائی الدائی کے مسئلے بیان ہو رہے تھے، اب اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، یہ ذرا دقیق مسئلہ، اب جو مسئلہ آ رہا ہے یہ ذرا دقیق مسئلہ. یہ کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آج سے 9 پہلے میں نے کھارادھر میں ایک واقعہ بھی پڑھا تھا، کافی عرصہ ہو گیا اس کو، اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں بعض سوالات پیدا ہوئے، کچھ نے دوسرے علماء سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تو نماز باطل ہو گئی جو انہوں نے مسئلہ بتایا. اب مسئلہ ایسا تھا کہ میں آپ کو دیکھیں گے کہ عوام میں تو بتانا اس لیے مشکل کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، فقہ ان کے لیے ایک مشکل چیز ہو جائے گی. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز شروع کر دی انہوں نے، ان کا نوکر بازار جانے کے لیے ان کے پاس سے گزرا. اچھا، نوکر سے انہوں نے کہہ دیا تھا نماز شروع کرنے سے پہلے کہ تمہیں آج یہ سودا لانا ہے، یہ سودا لانا ہے، یہ سودا لانا ہے، یہ سودا لانا ہے. اس میں یہ بھی تھا کہ مثلاً 1 گوشت. اچھا، اب یہ نماز شروع کر چکے، نوکر ان کے قریب آیا، کہنے لگا کہ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے کہ گوشت جو ہے وہ کس شکل میں ہوگا، کیسا گوشت چاہیے، نماز شروع ہو گئی، نماز ٹوٹ نہیں سکتی، نوکر کو جانا ہے بہت ہی جلدی، بازار بند نہ ہو جائے. تو نماز کے بیچ میں انہوں نے ایک مرتبہ جواب دیا، اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، قیمہ ذرا آواز بلند کہا، اصل میں جملہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اگر کوئی اس پہ وقف نہ کرے تو مستقیمہ، لیکن مستق پر تھوڑا سا ٹھہرے ایسا کہ نماز غلط نہ، اور قیمہ آواز بلند کہا تاکہ نوکر کو جو پیغام چاہیے وہ اس کو مل جائے کہ 1/2 قیمہ لانا ہے. خیر، وہ تو قیمہ لے کے آیا. ان کی نماز صحیح رہی یا صحیح نہ رہی، یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا جب میں نے دوران درس یہ مسئلہ رمضان میں بتایا. مسئلہ تو نہیں، ایک لطیفے کے طور پہ یہ چیز آ گئی تھی. پھر یہ کہ ذرا سیریس ہوئے لوگ، جا کے دوسرے علماء سے پوچھا، میرا بھی کھارادھر میں پہلے ہی سال تھا، تو اس اعتبار سے لوگوں کو زیادہ غلط فہمیاں ہوئیں، پھر یہ مسئلہ بھی میں نے کبھی نہیں بتایا اور یہ واقعہ بھی کبھی نہیں بتایا. اس کا صحیح جو جواب ہے وہ آ جا رہا ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ توضیح میں نہیں ہے لیکن توضیح کے علاوہ ہر کتاب میں اس مسئلے کی تکرار ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران نماز نماز کے کسی حصے کو دوسرے کو سنانے کی نیت سے ادا کرے تو اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا یہ مسئلہ اب یہ جو ابھی میں نے واقعہ پڑھا اس انداز سے تو ہم کو پیش نہیں آتا, لیکن کبھی اس طرح پیش آتا ہے کہ کوئی دروازے پہ دستک دے رہا, نماز توڑنا بھی نہیں ہے, اس کو بتانا بھی ہے کہ ہم نماز میں زور سے کہہ دیا اللہ اکبر, زور سے کہہ دیا سبحان رب العظیم و بحمدہ تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہم نماز میں, یا گھر میں ماں ہے بہن ہے باپ ہے کوئی پکار رہا, ہم نماز میں زور سے ہم نے کوئی جملہ پڑھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نماز میں. نماز کا کوئی جز دوسرے کو سنانے کی نیت سے یا دوسرے کو بتانے کی نیت سے انجام دینا, یہ ایک مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کے دو حصے ہوتے ہیں, اب یہ حصوں میں حصے نکلیں گے لیکن کیونکہ مسئلہ اہم ہے لوگ پوچھتے رہتے ہیں, پیش بھی آتا رہتا ہے ہمارے یہاں, اس لیے اس کو تفصیل سے سننا ہے. اچھا مسئلہ ذہن میں پہلے اصل مسئلہ بٹھا لیجئے کہ نماز کے کسی جز کو دوسرے کو سنانے کے لیے دوسرے کو بتانے کے لیے ادا کرنا زور سے باواز بلند, یا چلے باواز بلند نہ ہو آہستہ بھی ہو لیکن دوسرے کو سنانے کے لیے. اچھا اب اس میں دو حصے ہوں گے کہ وہ جو نماز کا جز یا کوئی ذکر ہے اور یا غیر ذکر ہے. ذکر سے یہاں ہماری مراد فقط دو چیزیں, ایک قرأت الحمد وغیرہ اور دوسرا یہ کہ رکوع اور سجدے کے جو اذکار ہوتے ہیں, یا یہ چیز ذکر ہے جو ہم باواز بلند پڑھ رہے ہیں یا غیر ذکر ہے, یعنی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے ہم نے پڑھا, الحمدللہ زور سے پڑھا, یا سبحان رب العظیم زور سے پڑھا, یا اللہ اکبر زور سے پڑھا, بلکہ تمام ذکر اس میں لے لیجئے کہ جتنے بھی ذکر ہیں سب یا یہ ذکر ہے یا یہ غیر ذکر ہے. اچھا اب مجھے بتانا کچھ اور تھا, زبان سے کچھ اور نکل گیا کہ یہ جو ہم ذکر کہتے ہیں اس ذکر میں سلام نہیں آتا ہے, باقی تمام پڑھنے والی چیزیں آتی ہیں ذکر میں. یہ اصل میں بتانا مجھے یہ تھا, غلطی سے میں نے کہہ دیا کہ خالی قرأت اور ذکر رکوع آتا ہے, نہیں اصل مسئلہ یہ نہیں, اصل مسئلہ ہے کہ سلام ذکر میں نہیں, سلام کو علماء نے ذکر نہیں مانا, اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی بحث, یہاں تک ہمارے یہاں بحث ہے یعنی کافی سیریس بحث یعنی کافی سنجیدہ بحث کہ سلام نماز کے واجبات میں ہے یا نہیں. بہت سے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ سلام کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, ان معنوں میں کہ وہ واجبات نماز میں نہیں, وہ نماز کو ختم کرنے والی ایک چیز, نماز کو بند کرنے والی ایک چیز, جیسے ایک کمرہ, اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ کمرے سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن دروازے پہ جو تالا آپ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ضروری ہے کمرے کی حفاظت کے لیے, لیکن وہ تالا جو ہے وہ کمرے کی قیمتی اشیاء کا حصہ نہیں, وہ جز نہیں. تو سلام نماز سے باہر ایک واجب ہے جس سے نماز بند ہوتی ہے, نماز ختم ہوتی ہے. تو سلام ایک بالکل عجیب چیز ہے جس کی بحث کبھی اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ دو حصے ہوئے مسئلے کے کہ جو چیز دوسرے کے لیے ہم انجام دے رہے ہیں یا وہ ذکر ہے یا وہ غیر ذکر کوئی فعل کوئی عمل, یعنی اقوال ہیں یا افعال ہیں اگر ہم اپنی زیادہ آسان زبان میں کہنا چاہیں, یا اقوال ہیں یا افعال ہیں, اور سلام کو اقوال ہی مانا گیا ہے, سلام کو افعال مانا گیا. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ نماز جماعت میں جو ایک مسئلہ آیا کہ سلام میں پیش امام کا ساتھ دینا, اور وہاں پیچیدگی ذہن میں پیدا ہوتی تھی کہ بھئی یہ اصول ہے کہ اقوال میں پیش امام کا ساتھ نہیں دینا تو سلام کی کیا بات ہے, تو وجہ یہ ہے کہ سلام اقوال میں نہیں ہے افعال میں ہے اکثر علماء کے نزدیک. اچھا اب یہ دو حصے ہو گئے کہ یا تو اقوال میں مسئلہ ہوگا کہ دوسرے کے لیے ہم نے کہا, یا افعال میں ہوگا. اچھا افعال میں کیسے ہوگا؟ اقوال میں تو سمجھ میں آ گیا کہ زور سے کہا اللہ اکبر تاکہ دوسرا سمجھ گیا, افعال میں کیسے ہوگا؟ اس کی میں مثال دے دوں کہ اب اس میں کچھ چیزیں ہم کو پرانے علماء کے فتوے سے فرق کرنا پڑے گا. مثلا کسی نے آ کے ہم کو سلام کیا تو حالت نماز میں ہم کو جواب دینا تو واجب, ہم اتفاق سے اس وقت سلام پڑھ رہے تھے, ہم نے یہ سلام پڑھا اس نیت سے کہ ہم اس کو جواب دے رہے ہیں, یعنی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس میں ڈبل نیت ہو گئی, یہ بھی نیت ہو گئی کہ ہم یہ نماز کا سلام ہے اور اس کو جواب بھی دے رہے ہیں, الگ سے ہم نے جواب نہیں دیا. اچھا سلام کیونکہ افعال میں ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ افعال کے ذریعے دوسرے کو کوئی دوسرے کے لیے کوئی کام کرنا کوئی اطلاع دینا. چلیں یہ شاید آپ کے لیے واضح نہ ہوا تو میں اور واضح کروں, وہ علماء جو سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے تھے, شاید ایسا کوئی نہ ہو لیکن بطور مثال بطور فرض, سجدہ تعظیمی غیر خدا کے لیے سجدہ تو حرام ہے, لیکن بعض ایسے علماء گزرے جو کہتے ہیں کہ سجدہ اگر عبادت کی نیت سے ہے تو غیر خدا کو حرام, اور اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو غیر خدا کے لیے سجدہ جائز. جس طرح یوسف کے بھائی یوسف کے آگے اور ملائکہ آدم کے آگے سجدے میں گرے. وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا, تعبدی عبادت کا سجدہ نہیں تھا, وہ تعظیمی سجدہ تعظیم کے لیے. ایک بحث ہے ہمارے یہاں, اور کچھ علماء جتنے ہمارے 99% شیعہ علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سجدہ تو ہوتا ہی تعبد کے لیے ہے, کسی بھی نیت سے آپ کریں وہ غیر خدا کو حرام ہے. اچھا ہم ذہن میں فرض کرتے ہیں کہ سجدہ اگر غیر خدا کے لیے تعظیم کی نیت سے جائز ہو, اب ہمارے سامنے کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کی ہم کو تعظیم کرنا ہے, مثلا باپ, یا پیغمبر کا یہ جملہ کہ اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. بیوی نماز پڑھ رہی ہے, فرض کیجئے کہ سجدہ جائز, نماز پڑھ رہی ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سجدے میں جانا ہے, اس کا شوہر بھی آ گیا. اب یہ ہم فرض کرتے ہیں, اب وہ اس سجدے میں گر گئی اس نیت سے کہ یہ نماز کا بھی سجدہ ہو گیا, جو میرے شوہر کے لیے سجدہ ہے وہ بھی ہو گیا. یہ تو ویسے بہت بعید فرض ہے, یعنی ناممکن فرض ہے. تو چلیں اور ہم آسان کر دیں, ممکن فرض کیوں نہ بنا لیں. رکو, رکو اگر دوسرے کے لیے تعظیم کی نیت سے ہو تو اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے. اب ایک آدمی آیا جس کی تعظیم کے لیے ہم کو رکو کرنا تھا, یعنی ویسے ہی اگر ہمارے گھر میں آتا وہ نماز کے علاوہ بھی, تو ہم اس کے لیے جھکتے, جس طرح لکھنؤ کی تہذیب میں تھا کہ آدھا جھکا جاتا تھا دوسروں کے لیے, ایک لازم چیز تھی وہاں پہ. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, دوران نماز ایک آدمی داخل ہوں, جس طرح اگر کوئی بزرگ آتا ہے تو ہم سلام کرتے ہیں, کسی جگہ کی تہذیب میں ہے کہ جھکتے ہیں. اب ہم نے الحمد کا سورہ ختم کیا, انا انزلنا ختم کیا, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا چاہ رہے کہ ایک ایسا آدمی آ گیا جس کی تعظیم کرنا. اب ہم نے یہ کیا کہ یہ رکوع کر لیا دونوں نیتوں, ان کی تعظیم بھی ہو گئی, اب ان کے لیے ہم دوبارہ نہیں جھکیں گے, اور نماز کا رکوع بھی ہو گیا. تو یہ ہے افعال نماز کسی غیر کے لیے انجام دینا, یہ ایک مسئلہ. اچھا آپ دیکھیے, یہ مسئلہ آپ کو بڑا پیچیدہ لگنے لگا ہوگا, لیکن ہے نہیں اتنا پیچیدہ, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اقوال میں تو یہ بہت پیش آتا ہے, افعال میں چاہے پیش نہ آئے, کیونکہ نہ ہم کسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں نہ رکوع کرتے ہیں, سلام میں بھی بہت مشکل ہے. اس لیے افعال کا مسئلہ آپ کو شاید اتنا پریکٹیکل نہ لگے, لیکن مسئلہ تو ہے اپنی جگہ. اب وہ مسئلہ کیا, جو فعل آپ انجام دے رہے ہیں, جو فعل آپ انجام, اگر اس میں دونوں نیتیں نماز کے لیے بھی اور اس آدمی کے لیے بھی, تو مسلمن نماز باطل, پھر تو نماز باطل ہے اگر اس میں دونوں نیتیں شامل ہیں. اگر دونوں نیتیں شامل ہیں تو نماز یقیناً باطل, یہ مسئلہ تو بالکل باطل ہے. اگر دونوں نیتیں کہ غیر کے لیے بھی ہو جائے اور اس آدمی کے لیے بھی, یعنی اللہ کے لیے جو نماز کا جز ہے وہ بھی ہو جائے اور یہ اس آدمی کے لیے بھی ہو جائے, تو بالکل باطل ہے. اور اگر آپ کی نیت ہے کہ نہیں, جیسے دوران نماز کوئی بزرگ آ گیا الحمد کے سورہ کے دوران, اور ہم ایک مرتبہ ان کے لیے جھک گئے رکوع کی حالت میں, دیکھیے اگر دونوں نیتیں ایک چیز میں آ گئی تو یقیناً نماز باقی. لیکن اگر دونوں نیتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ عمل نماز کا کوئی واجب ہم انجام دے رہے ہیں اس وقت فقط دوسرے کی نیت سے, دوسرے کی نیت سے, تو کیا ہماری نماز صحیح رہے گی یا صحیح نہیں رہے گی؟ اس کا یہ مسئلہ کہ اگر یہ ان واجبات میں سے ہے کہ جس کی زیادتی سے نماز غلط نہیں ہوتی ہے تو جائز, اور اگر ان واجبات میں سے ہے کہ جن کی زیادتی سے نماز غلط ہو جاتی ہے تو باطل ہے یہ عمل. جیسے رکوع واجب ہے رکنی, وہ اگر ڈبل ہو جائے تو نماز باطل سوائے نماز جماعت سے. سجدہ واجب ہے غیر رکنی, لیکن جان بوجھ کر اگر دو کے تین سجدے کریں تو نماز باطل ہو جاتی. اگر کسی واجب کو آپ اللہ کی نیت سے نہیں, کسی غیر کی نیت سے کر رہے ہیں, کسی غیر کی نیت سے انجام دے رہے ہیں, تو اگر یہ ایسا واجب ہے کہ جس کی زیادتی نماز میں غلط ہے صحیح نہیں, تو نماز باطل. اور اگر ایسا واجب, یعنی دوسرے الفاظ میں اس مسئلے کو یوں واضح کروں کہ واجبات نماز کے علاوہ جو 11 واجبات نماز ہیں, قرات ہے اور ذکر ہے اور رکوع ہے اور سجدہ, اس کے علاوہ انسان اپنی نماز میں ہر وہ کام انجام دے سکتا ہے جو مبتلات نماز میں سے نہ ہو. اب جیسے نماز کے بیچ میں اگر آپ کا دل چاہے تو دو تین مرتبہ آپ بیٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, کسی کام سے کوئی چیز گر گئی ہے اس کو اٹھانا ہے, کسی بچے کو ہٹانا ہے, کسی جانور کو ہٹانا ہے, مسلح ہوا میں اڑنے لگا اس کو ٹھیک کرنا ہے, دعاؤں کی کتاب رکھنا. اب یہ قیام خود نماز کے واجبات میں سے ایک ہے, لیکن جو نماز کے واجبات والا قیام, اس کے علاوہ اگر آپ نماز میں کچھ قیام بڑھا دیں تو نماز غلط تو نہیں ہوتی, اگر آپ کی نیت نہ ہو کہ میں یہ نماز والا قیام کر رہا ہوں. لیکن سجدہ اگر آپ تین کر دیں تو آپ کی نماز غلط ہو جائے گی. تو واجبات رکنی میں سے جن کو بڑھانے سے نماز غلط ہو جاتی ہے, وہ تو آپ غیر کی نیت سے نہیں کر سکتے, ملا کے بھی نہیں کر سکتے, غیر کی نیت سے بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ واجب رکنی کہ جس کو بڑھانے سے نماز غلط نہیں ہوتی, یعنی نہ تو وہ مبتلات نماز میں سے ہیں نہ وہ فعل کثیر میں سے ہیں. فعل کثیر آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کے بیچ میں انسان اگر کوئی فعل کثیر انجام دے تو اس کی نماز باطل ہے. لیکن اگر فعل قلیل ہو, جیسے چند قدم آگے جانا, چند قدم پیچھے ہٹنا, جھک کے کھڑا ہو جانا, تو نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے مولا کائنات کا حالت رکوع میں زکات دے دینا, یا ہم سے کوئی فقیر آ کے خیرات مانگے جیب سے پیسے نکال کے اس کو دینا, یہ سب فعل قلیل. اور پہلے تصویر ہے مثلا 15-20 قدم آگے جانا، یا یہ کہ کئی مرتبہ اٹھنا بیٹھنا مسلسل کہ لوگوں کی نگاہ میں نماز کی شکل اٹھنا رہے، جس کو ہمارے موجودہ مراجع لکھتے ہیں کہ نماز کی شکل باقی نہ رہے. پہلے پرانے علماء لکھتے تھے پہلے کثیر، موجودہ علماء لکھتے ہیں کہ شکل نماز باقی نہ رہے. تو خیر وہ واجب عمل جو آپ کسی دوسرے کے لیے انجام دے رہے ہیں، اگر اس کی اور نماز کی دونوں کی نیت ہے تو نماز گئی، اور اگر نہیں یہ وہ ہے کہ جو آپ فقط دوسرے کے لیے انجام دے رہے ہیں نماز کی نیت نہیں، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس عمل کی نماز میں اجازت ہے یا نہیں. اب کسی کے لیے جھک کے کھڑا ہونا، جھک کے کھڑا ہونا اس کی نماز میں اجازت ہے، ہم کوئی چیز گر جائے اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں. تو قیام زیادہ ہو رہا، مگر یہ وہ زیادتی ہے جو حالت نماز میں جائز ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، پھر وہ عمل ٹھیک رہے گا. اچھا چونکہ یہ مسئلہ کم پہ جاتا ہے اس لیے آپ بھی الجھ رہے ہیں، میں بھی الجھ رہا ہوں. اس کو اتنا رکھ کر اب اقوال کے مسئلے پہ ہم جائیں جو زیادہ پیش آنے والا مسئلہ، اقوال کا مسئلہ. اقوال مانے نماز کے جو اذکار ہیں، جو ذکر ہیں سلام کو چھوڑ کر، اس کو کسی دوسرے کو سنانے کے لیے پڑھنا. اچھا اس میں بے عین ہی وہی مسئلہ آئے گا جو دائی الگ دائی کی چار چھکلے بنے، اور اس کا وہی جواب رہے گا، اس کا وہی جواب رہے گا جو دائی الگ دائی کا جواب رہا. کیا مطلب؟ کہ یہ جو آپ نے رکو میں سبحان رب، دیکھیں پھر مسئلہ ذہن میں دوبارہ دوہرا لیجیے، اقوال نماز کسی کو سنانے کے لیے پڑھنا، جیسے اہدنا صراط المستقیم، اس قیمہ کو اس لیے پڑھنا کہ ایک تو صراط المستقیم بھی ہو جائے، دوسرا نوکر کو بھی پتا چل جائے، سبحان رب العظیم کے رکوع کا ذکر بھی ہو جائے اور ہماری ماں کو پتا چل جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تکبیرۃ الاحرام کو اس نیت سے پڑھنا، اللہ اکبر، کہ تکبیرۃ الاحرام بھی ہو جائے، دروازے پہ دستک دینے والے کو معلوم ہو جائے کہ ہم نماز کی حالت میں. یہ تو بہت ہوتا ہے ہماری نمازوں میں، تو اکثر ہوتا ہے. اس کا حل کیا؟ اس کا ہے یہ کہ وہ جو ذکر یا یہ واجب ہوگا، یا اقوال واجب ہوں گے یا اقوال مستحب ہوں گے، یا واجب اقوال ہیں یا مستحب اقوال ہیں. یہ تو ہوا پھر اقوال کے دو حصے ہوں گے، یا واجب اقوال ہیں یا مستحب اقوال ہیں. اچھا مستحب اقوال کے اندر تو بات آغائے خوئی کی نزدیک تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ آپ پہلے مسئلہ سن چکے ہیں آغائے خوئی کا کہ مستحب جز ایک طرح سے جز نماز نہیں، اس کے اندر زیادتی کمی غلطی وغیرہ سب چل جاتی. تو اب اگر مستحب چیز کو آپ دوسرے کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی نماز صحیح، چاہے آپ کی نیت مستحب کی نیت ہی نہ ہو. یعنی جتنے بھی اللہ اکبر نماز میں پڑھے جاتے ہیں پہلے کو چھوڑ کر، سمے اللہ لمن حمدہ، استغفر اللہ، یا رکوع کا ڈبل ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ذکر واجب، سبحان رب العظیم ذکر مستحب، یہ مستحب ہوگی اگر آپ نے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دی. یہ اگر آپ پڑھیں دوسرے کو سنانے کے لیے تو کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کی نماز بالکل ٹھیک رہے، پورا نیت ہی آپ کی یہ ہے کہ دوسرا سنے، اللہ کا خیال ہی نہیں ہے دل. یہ آغا کوئی فرماتے ہیں، آغا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ نے جس کی نیت کی ہے تو نماز صحیح ہے. یعنی وہی مسئلہ کہ جس کی نیت اصل ہے اور سنانے کی نیت تابع، تب تو نماز صحیح، اور باقی تینوں حالتوں میں احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز گئی. یعنی اگر جس کی اور سنانے کی نیت 50-50 ہے نماز صحیح، دونوں کی نیت برابر ہے مستقل ہے دونوں اپنی جگہ، آپ کی نماز باطل ہوگی. اللہ اکبر بآواز بلند کہا نماز باطل ہوگی. اگر دونوں مستقل ہو تب بھی، دونوں برابر برابر مل کے ایک چیز بنے تب بھی، یا سنانا اصل ہے اور جز جو ہے وہ تابع تب بھی. یعنی تینوں صورتوں میں نماز گئی، البتہ احتیاط واجب. اور اگر اصل نیت تو جز کی، یعنی ہم اس کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، ویسے ہی ہم کو سبحان رب العظیم ڈبل پڑھنا تھا، تو اس صورت اور وہ بیچ میں ایک تابع بن کے آ گیا کہ چلو اچھا ہے وہ بھی سن لے اور اس کو پتا چل جائے کہ ہم نماز میں ہیں، تب نماز صحیح ہوگی ورنہ غلط ہے. یہ آغا سمے اور آغا کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، جز مستحب میں چاہے نیت ہی دوسرے کو سنانا، وہی مستقل دائی ہو، دونوں مل کے دائی ہوں، آدھے آدھے ہوں، 80-20 ہو، کوئی بھی ریشو، 12 جز مستحب میں دوسرے کو سنانے کے لیے باواز بلند پڑھیں، آپ کی نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آ گئے کوئی کا مسئلہ جز مستحب. اب آئیے جز واجب. جو جز واجب کے اندر مثلا آپ پڑھ رہے ہیں اہدنا صراط المستقیم، جو میں نے کہا یہ تو واجب جز ہے، یا رکوع میں آپ نے ایک ہی دفعہ آپ نے پڑھا سبحان رب العظیم وبحمدہ، اور اس میں اس کو سنانا بھی مقصد ہے، اس کو پڑھنا بھی مقصد ہے، ایک ہی دفعہ پڑھا آپ، اسی کو باواز بلند پڑھ رہے ہیں. اگر ایسا ہو جائے واجب ذکر کو اگر آپ باواز بلند پڑھیں تاکہ دوسرا آدمی سن لیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب آغا خوئی کے نزدیک وہی ہے جو دائی الگ دائی کا مسئلہ ہے، جزے واجب میں جزے مستحب. وہ جو واجب جو کچھ آپ باواز بلند پڑھ رہے ہیں، جو واجب باواز بلند پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں اصل نیت واجب کی ہے اور تابع بن کر وہ نیت آ گئی کہ دوسرا بھی سن لے، تو نماز بالکل ٹھیک. میں اس میں آغا خمینی کا مسئلہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ مسئلہ آغا خمینی کا وہی پرانا والا مسئلہ ہے کہ ایک صورت میں نماز صحیح ہے تین حالتوں میں غلط ہے. لیکن آغا خوئی کا مسئلہ کیا ہے؟ آغا خوئی کا وہی مسئلہ دائی الگ دائی کا ہے کہ اگر آپ کی اصل نیت یہ ہے کہ یہ تو پڑھنا ہی تھا مجھے صراط المستقیم وہ بھی سن لے تو اچھا سب نماز صحیح, اور اگر دونوں مستقل نیت ہے تب بھی نماز صحیح. لیکن اگر اصل مقصد اس کو سنانا سبحان رب العظیم میں اور وہ جس کا واجب کا واجب کی نیت دب کے آ گئی تو آپ کی نماز غلط ہے. یہ دونوں 50-50 مل کے ہوئے تب بھی آپ کی نماز غلط ہے. اچھا یہ مسئلہ یہاں پہ مکمل ہوا بغیر مزید پیشیدگی میں کہہ رہے ہیں. اب میں آخری مسئلہ ایک بتا کے یہ بات کو مکمل کروں, اس بات کو تمام تک پہنچا اتمام تک پہنچاؤں کہ دیکھیے یہ دائی الگ دائی کے مسائل جو آپ نے سنے اب تک یہ جو خصوصاً دو ہفتوں سے چل رہے ہیں اس میں آپ کو ایک چیز بہت پریشان کر رہی ہوگی کہ مسئلے کہاں پیش آتے ہیں کہ 50-50 دونوں ہوں یا 80-20 کا ریشو. بہت آپ کا مسئلہ پریشان کر رہا ہوگا کہ کہاں آج کل یہ پیش آتے ہیں. شاید کبھی رمضان میں صحت ٹھیک ہونے کا خیال آ جائے یا شاید روزے میں وضو میں یا غسل میں پاک و صاف ہونے کا خیال آ جائے شاید کبھی, تو یہ اکثر طالب علموں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ تو فقط ایک کتابی بحث ہے عملی زندگی میں کہاں پیش آتی ہے. نہیں, یہ عملی زندگی میں مسئلہ بہت پیش آتا ہے سفر کے مسئلے, سفر میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے, باقی شاید پیش اتنا نہ آتا سفر میں بہت پیش آتا ہے, اور اسی لیے اس میں لوگ یہ سوال بھی بہت کرتے ہیں. جو آدمی مسافر ہے اس کے لیے اپنی نماز فطر ہے اگر وہ 8 فرسخ کا فاصلہ طے کرتا ہے. 8 فرسخ کسے کہتے ہیں؟ 8 فرسخ کا مسئلہ ہے ہر فرسخ کی میل, یعنی 24 میل. البتہ میل اسلامی, میل انگریزی نہیں, انگریزی میل اور اسلامی میل میں فرق, اس کو ہر جگہ آپ کو ذہن میں رکھنا, نماز جمعہ میں بھی یہ فرق. انگریزی میل ہوتا ہے 1760 گز کا, 1760, لیکن اسلامی میل ہوتا ہے 2000 گز کا. تو 240 گز کا فرق ہمیشہ ہر میل پہ آ جائے گا, تو 3 میل میں جا کے یہ 3 فرسخ کا فرق بنے گا. تبھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 3.25 میل میں ایک جمعہ ہونا چاہیے. اصل جملہ تو ہے 3 میل میں ایک جمعہ ہونا چاہیے مگر 3 میل شرعی. تو خیر 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے 8 فرسخ. اب یہ فرسخوں کا حساب آپ کو یاد نہیں رکھنا, یہ تو میں صرف ضمناً بتا رہا ہوں کہ 8 فرسخ جو سفر طے کر اس کی نماز فطر ہو جاتی ہے. 8 فرسخ کا مطلب 3 میل انگریز, 3 میل اسلامی ہے جو تقریباً 24 میل بنتے ہیں, اور انگریزی حساب سے 27 میل اور 6 فرسخ بنتے ہیں تقریباً 28 میل, اور کلو میٹر کے حساب سے 45 کلومیٹر بنتے ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ ہمارے علماء نے کتنا حساب رکھا, میں فقط اپنے علماء کی محنتیں بتاتا ہوں. مسائل میں اوزان جتنے بھی ویٹ کرنے کے یا میجر کرنے کے یونٹس ہیں سب کی ڈیٹیل ہماری کتاب میں. اب دیکھیے اس ایک مسئلے کی ڈیٹیل سن لیجیے. 8 فرسخ کا سفر ہوتا, ہر فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے, اور ہر میل میں 2000 گز ہوتی ہے, اور ہر گز جو ہے وہ 2 ہاتھ کا ہوتا ہے. اس ڈیٹیل کی بات میں کر رہا ہوں. 2 ہاتھ, ہاتھ کا مطلب انگلیوں کے سرے سے کونی تک, یہ جو ہاتھ ہے یہ آدھے گز کا کہلاتا ہے. یعنی 2 ہاتھ مل کر تاکہ ہر جاہل سے جاہل آدمی, گاؤں کا رہنے والا آدمی بھی اسلام پر عمل کر سکے. یہ 2000 یہ 2 ہاتھ کا ایک گز بنتا ہے, یعنی 2000 گز کا مطلب 4000 ہاتھ. اچھا ہاتھ کتنا ہوتا ہے یہ ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ ہر ہاتھ 24 انگلیوں کے برابر ہوتا ہے. اچھا انگلی کتنی ہوتی ہے؟ ہر انگلی جو کے 7 دانے کے برابر ہوتی ہے. جو کا کون سا دانا؟ وہ دانا جو ترکی گھوڑے کے 7 بالوں کے برابر ہے. یہاں سے حساب شروع ہوتا ہے کہ 7 بال ترکی کے جو گھوڑا جو پیغمبر اسلام کی خدمت میں لایا گیا ترکی گھوڑا, اس کے 7 بالوں کو ملائیں تو ایک جو کا دانا بنے گا, 7 جو کے دانے ملائیں تو ایک انگلی بنے گی, 24 انگلیاں ملائیں تو ایک ہاتھ بنے گا, 2 ہاتھ ملائیں تو ایک گز بنے گا, 2000 گز ملائیں تو ایک میل بنے گا, 3 میل ملائیں تو ایک فرسخ بنے گا, اور 8 فرسخ ملائیں تو وہ مسافت بنے گی جس سے نماز فطر ہوتی ہے. یہ محنتیں ہیں ہمارے علماء کی. اچھا اب آئیے اصل مسئلے میں کہ جب کوئی آدمی 8 فرسخ کا فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کی نماز فطر ہو جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ 7 شرطیں اور, یہ تو ایک شرط ہے کہ 8 فرسخ جاؤ 24 میل یا 28 میل انگریز میں, اور شرطیں بھی, جن میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ کا سفر حرام کا سفر نہ ہو. اگر آپ حرام کام کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کوئی سہولت نہیں ملے گی. سفر کی حالت میں نمازیں پوری پڑھنا ہے, روزے بھی پورے رکھنا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے حرام سفر نہ ہو. وہاں پہ یہ مسئلہ آتا, ہمیں جانا ہے یہاں سے لاہور, اگر بہت دور سفر ہے گانے سنتے ہوئے جائیں گے, بہت دور سفر ہے گپ شپ کرتے ہوئے جائیں گے جس میں غیبتیں بھی ہوتی چلی جائیں گی. بطور مثال سفر, خصوصاً لمبے سفر میں آدمی سے گناہ تو بہت سارے ہوتے, یا دیکھیے جو بہت ہی مقدس لوگ بھی غلطی کرتے, یہاں سے لاہور جانا ہے لیکن راستہ بڑا پیچیدہ، پانی نہیں ملے گا، ٹوائلٹ گندے ہوں گے، نماز پڑھا کریں گے، لاہور جا کے نہا دھو کے نماز پڑھیں گے، سفر تو حرام ہو گئے، کیونکہ ہر وہ چیز کے سر کے واجب خود ایک حرام ہے، نماز پڑھا کرنا خود ایک حرام ہے. یہ وہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم جس نیت سے سفر پہ جا رہے ہیں، اگر ہمارا سفر حرام ہے تو ہماری نمازیں پوری ہوں گی، روزے پورے ہوں گے، اور اگر سفر ہمارا جائز ہے اسلام کی نگاہ میں تو روزہ رکھنا گناہ. مسافر آدمی یہ نہیں کہ یہ رخصت نہیں ہے، یہ عزیمت. اگر مسافر نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو وہ گناہگار ہو گیا. اب آدمی وہاں کنفیوز ہوتا ہے کہ سفر ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں کیسٹ بھی لے کے جا رہے ہیں، گانے بھی سنیں گے، کچھ نمازیں بھی چھوٹیں گی، کچھ غیبتیں بھی ہو جائیں گی، یہ سفر حلال ہے یا حرام ہے یا مباح ہے کیا؟ یہ سارا مسئلہ داعی سے حل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھانے والی چیز کیا تھی، فقط یہ غیبت وغیرہ کرنا تھی، یعنی آپ کو لاہور کوئی کام ہے اس لیے آپ جا رہے ہیں. یہ جو آپ لاہور جا رہے ہیں، کیا فقط نمازیں قضا کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ نمازیں قضا کرنا نہیں، آپ کا دائی کچھ اور، دائی کو دیکھا جائے گا، اس حرام کو نہیں دیکھا جائے گا جو ضمنت اور ساتھ میں آ رہا. دیکھیے دائی کا مسئلہ سفر میں بہت پیچیدہ بن کے آتا، اور اس کی بڑی ڈیٹیل مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر میں صحیح معنی میں آپ کو بتاؤں تو آپ خود بھی ذرا چکرا کے رہ جائیں، کیونکہ یہ عین ممکن ہے. جیسے میں نے پچھلی مثال دی کہ یہاں سے سکھر جاتے ہوئے نوابشاہ کے قریب شراب پینے کے لیے نکل گئے تو کیا مسئلہ ہوگا. تو خیر سفر میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ دائی آپ کا کیا ہے، جبکہ ساتھ میں حرام بھی ہو رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سفر کریں ساتھیوں کے ساتھ اور ان سے حرام نہ ہو، یہ بہت کم. میں نے اس لیے کہا کہ غیبت کا گناہ تو تقریباً ہاں ہمارے پورے معاشرے کے ہر آدمی کے لیے بری سے ابتلا، غیبت کا مسئلہ، انتہائی نیک لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے، ہم کو جانا ہے لاہور، ہمارا مقصد دائی کیا ہے؟ لاہور، غیبت نہیں. ایک دوسرا ہمارا دوست خالی تھا، اس کو لاہور میں کوئی کام نہیں، اس نے کہا چلو کمپنی ہو جائے گی، ہم نے بھی کہا جاؤ کمپنی ہو جائے گی، اس کا مقصد وہی راستے کی گپشپ ہے جس میں غیبت بھی ہوگی. البتہ اگر گھر سے ارادہ کر کے نکل رہا، یعنی آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا نا کہ غیبت کا ارادہ کر کے کون نکلتا، لیکن نئی مثالیں ہوتی، لوگ کمپنی دینے کے لیے آ جاتے. لاہور تو نہ جائے لیکن حیدرآباد تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، کام ایک آدمی کو ہے، دوسرے دوست نے کہا چلو میں کمپنی دینے کے لیے تو میں چلتا ہوں. اب اگر وہ ارادہ کر کے چل رہا کہ راستے میں فلاں ٹاپک پہ بات کریں، اس میں کسی مومن کی غیبت کا ٹاپک بھی شامل ہے. ایک تو گپشپ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں راستے میں ڈسکس کرنا ہے فلاں ٹاپک کے اوپر. اب اگر غیبت کا بھی ارادہ اس کے اندر، تو پہلے آدمی کی نمازیں قصر ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اس کا دائی تو حیدرآباد میں کوئی کام، دوسرے آدمی گناہگار ہے، اس کا سفر حرام، کیونکہ اس کا دائی حیدرآباد نہیں، اس کا دائی ہے کمپنی دینا جس میں غیبت بھی شامل ہے. اس لیے اس دوسرے آدمی کی نماز جو ہے وہ پوری ہوگی یا گناہگار ہوگی. اور ایسا مسئلہ ہمارے فقہ میں کئی جگہ آتا ہے کہ جو اصل آدمی ہے وہ تو گناہگار نہ ہو اور جو بیچارہ اس کے ساتھ ہے وہ گناہگار ہو جائے. جیسے اس کی بہت ہی واضح مثال ہے، ظالم آدمی گناہگار. ایک ظالم آدمی یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہے کسی مباح کام کے لیے، اب ظالم 24 گھنٹے ظالم نہیں، اس کا سفر تو ٹھیک، لیکن اس کا نوکر جو اس کے ساتھ چل رہا، جیسے وزیر اعظم جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے مثلا پائلٹ یا گارڈ چلتے، ان کا ارادہ کیا ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ ہیں، جو کام ہم سے کہے گا ہم اس کو انجام دیں گے. خود ظالم آدمی مثلا ایک وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں فرض کیجیے کہ قدمگاہ کی زیارت کرنے کے لیے، یا جا رہے ہیں حیدرآباد کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اب یہ ظالم آدمی تو ہے مگر یہ سفر اس کا مباح ہے، اس کی نماز قصر ہے، اس کا روزہ معاف ہے. اس کے ساتھ جو اس کے سپاہی چل رہے ہیں جن کا اپنا سفر ہی نہیں ہے، وہ تو اس ظالم کی وجہ سے جا رہا. یہ جو باڈی گارڈز ہیں وزیر اعظم کے یا وزیر اعلیٰ کے، یا پائلٹس ہیں، یا جو ان کے سیکورٹی ہیں، یا جو ان کے اے ڈی سی ہوتے ہیں، یا جو ان کے پرسنل سیکورٹی ہوتے ہیں، یا ان کا پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے، پی اے وغیرہ، یہ سب خود تو کوئی حرام کام کرنے یا کسی مقصد سے نہیں جا رہے ہیں. ان کا مقصد تو ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ان کی نیت اگر یہ کہ جو بھی کام ہم کو بتائیں گے راستے میں ہم کریں، چاہے حلال ہو چاہے حرام، تو ان کو اپنی نماز پوری پڑھنا، ان کا سفر حرام ہو گیا. خود اس آدمی کا جس کی نوکری کی وجہ سے یہ جا رہے ہیں، اس کا سفر حلال اور مباح ہے، اس کو نمازیں پوری پڑھنا، اور جو بیچارہ اس کے ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے، اس کا سفر جو ہے وہ اس لیے حرام ہو گیا کہ اس کی نیت میں یہ ہے کہ مجھے تو ہر کام کرنا ہے جو میرا آقا مجھے بتا. شوہر اور بیوی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی کے دل میں یہ ارادہ کہ ٹھیک ہے شوہر جو مجھ سے کہے گا راستے میں وہ میں بات مانوں، شوہر خود جا رہا ہے زیارت کے لیے، لیکن دوران سفر کو کوئی حرام چیز استعمال کرے گا، اس کا دائی حرام چیز نہیں، یعنی اس کا سفر تو ہے زیارت کے لیے مشقت، لیکن راستے میں شراب بھی پی لے گا یا راستے میں گانے بھی سن لے گا. بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے کہ جو کھانا کہے گا میں پکا کر دوں گی، جو پانی کہے گا تیار کر کے دوں گی، جو کیسے کہے گا میں لگا کے اس کو سناؤں گی. تو بیوی کا سفر حرام ہو گیا، شوہر کا سفر مباح ہو گیا. جو اصل نہیں، جو کسی کے ساتھ جا رہا، اس کا سفر حرام ہو گیا اور اصل آدمی کا سفر بالکل مباح. یہ سارے مسئلے دائی سے حل ہوتے ہیں. تو یہ آدمی کہے کہ بھائی بیوی کا تو قصور کیا، شوہر کا سفر اگر صحیح ہے تو اس کا بھی صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو شوہر کی وجہ سے جا رہی، خود تو جا ہی نہیں رہی. مگر وہاں مسئلہ دیکھیے داعی کا کہ اصل ظالم کا سفر ٹھیک ہے کیونکہ اس کا داعی تھی, اور جو مظلوم لے جا رہا اس کے ساتھ جا رہا, مظلوم تو اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی نیت ہے کہ مجھے ہر کام انجام دینا, اس کا سفر غلط ہو گیا جس کو کوئی سفر ہی نہیں کرنا, جس کی نیت میں سفر نہیں کیونکہ اس کا داعی غلط. تو خیر فقہ میں یہ اکثر جگہوں پہ یہ آتا کہ اصل آدمی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اس کے وارث پر یا اس کے جو فرع ہے جو اس کی شاخ ہے اس پہ ذمہ داری آتی. تو اب یہ مسئلہ میں بیچ میں بتا رہا کہ جس کو حیدرآباد کام ہے اس کا سفر ٹھیک, جو کمپنی دینے آ رہا ہے اور دوران کمپنی غیبت بھی کرنے کا ارادہ ہے اس کا سفر غلط ہے. غلط کا مقصد یہ کہ اس کو نماز پوری پڑھنا ہے, روزہ اس کو رکھنا ہے. اچھا یہ تو ہوا ایک مسئلہ, لیکن وہ جو چار پہلو نکلتے کہ دائی کیا ہے, یہ مسئلہ مجھے سمجھانا تھا لیکن اندازہ نہیں ہو سکا. 7:28 ہو گئے, اس کا مطلب یہ کہ میں واقعاً وعدہ خلافی کا مجرم بن گیا ہوں, اور پورا ایک گھنٹہ آج ہو ہی گیا جبکہ 45 منٹ کی تقریر تھی. خیر یہ مسئلہ مکمل ہو رہا ہے, لیکن میں انہیں سے وعدہ خلافی کا مجرم نہیں بنا کہ جو میرا انتظار کر رہے ہیں آپ سے بھی مجرم بنا, کہ آج میرا موضوع کچھ اور تھا, لیکن اتفاق سے وہی دائی الگ دائی مکمل ہوتا رہا. خیر سفر کے کچھ مسائل کو مجھے اس لیے بتانا کہ وطن کا مسئلہ بہت اہم ہے. کہ انشاءاللہ آئندہ, اصل تو ہمارا عنوان شروع ہونا تھا جیات کے مسئلے جو ہم نے شروع میں اعلان کیا, لیکن وہ رہ گیا, انشاءاللہ آئندہ سے شروع ہوگا. اور سفر کے مسئلے پھر میں بعد میں بتاؤں گا, تاکہ مسلسل جو دائی کی بحث ہے تو یہ آپ کو زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ کر دے. آپ میری مصروفیات دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی میں معذرت خواہوں, پچھلی دفعہ سوال جواب ہوئے تھے, آج غالباً آپ کی باری تھی, طالبات کی باری نہیں تھی, لیکن آپ کی باری میں مجھے ضروری کام سے جانا ہے, اس کے بعد والے ہفتے میں آپ کی باری آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور باہر اگر وہ صاحب مجھے لینے نہیں آئے تو وہاں آپ کے کسی سوال کا جواب میں دے پاؤں گا, یہاں پہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا, کیونکہ میرے حساب سے میں نے ایک مومن سے وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کیا. بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے.